الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان خطبات جمعہ میں قرآن حکیم کے وہ مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا ہے. اس وقت جو زیر مطالعہ قرآن حکیم کا حصہ ہے وہ سورہ آل عمران کا 11th رکوع ہے. سورہ آل عمران کے 11th رکوع کی جو ابتدائی 3 آیات ہیں، آیت نمبر 102، 103 اور 104، ان 3 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس موجودہ امت مسلمہ سے خطاب فرمایا اور امت مسلمہ کے کرنے کے جو اصل کام ہیں، جو ٹاسک ہیں، وہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. اللہ کا شکر ہے کہ دو خطبات جمعہ میں ابتدائی 2 آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں. انشاءاللہ آج آیت نمبر 104 کے حوالے سے امت مسلمہ کے لیے جو اجتماعی کام ہے، لائے عمل ہے، اس کا تذکرہ کریں گے. اس سے پہلے کہ آیت نمبر 104 پر بات ہو، دو آیات جو اس سے پہلے پڑھی جا چکی ہیں ان کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے. پہلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 102، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہیں مرنا مگر حالت فرما برداری میں. امت مسلمہ کا ہر فرد انتہائی اہم ہے، یہ افراد سے مل کر ایک امت بنتی ہے. لہذا فرد کی تربیت کے لیے سب سے پہلا حکم اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہر شخص میں خدا خوفی ہوگی، اللہ کا تقوی ہوگا تو ایک بہترین خاندان، ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا. پھر آیت نمبر 103 میں دوسرا لائے عمل یہ بیان ہوا کہ یہ متقین آپس میں جڑیں. ان کو جوڑنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو رسی فراہم کی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے. ارشاد باری تعالی ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور تم سب مل کر اللہ سبحانہ وتعالی کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو, پھوٹ نہ ڈالو, علیحدہ علیحدہ نہ ہو. گویا دوسری بات, امت کو جوڑنے کا اصل ذریعہ قرآن حکیم. اور الحمدللہ پچھلے جمعے اس پر بات ہوئی تھی کہ یہ پانچ حقوق ہیں قرآن حکیم کے, اعتصام بحبل اللہ کے پانچ حقوق ہیں جو مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں, لازم ہیں کہ اگر ان کو ادا کیا جائے تو یہ خود بخود امت جڑتی چلی جائے گی آپس. جس میں پہلا حق اس اللہ کی آخری محفوظ ترین کتاب پر ایمان, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ, اولئک یؤمنون بہ, یہی ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. گویا سب سے پہلے اس پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایمان کہ یہ اللہ کا کلام ہے, آخری کلام ہے, محفوظ کلام ہے, راہ ہدایت دکھاتا. پھر ایمان جتنا زیادہ بڑھے گا خود بخود قرآن سے ایک تعلق بڑھے گا, تو اس کی روزانہ تلاوت, اور روزانہ 24 گھنٹے میں ایک مخصوص وقت ہمارا ہو جو قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے ہم نے مخصوص کیا ہو, جیسے ٹی ٹائمز ہوتے ہیں لوگوں کے لیے, لنچ آورز ہوتے ہیں, اخبار پڑھنے کے بھی اوقات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. قرآن پڑھنے کا ایک وقت مخصوص ہو ہمارے پاس کہ اس وقت ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, یا ہمارے گھر والوں کو, آفس کولیگس کو یہ بات معلوم ہو کہ اس وقت ان کا وقت قرآن پڑھنے کا ہے, اور اس کے لیے آئیڈیل ٹائم نمازوں کے اوقات ہیں. نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اگر تھوڑا تھوڑا ہی مسلسل 5 مرتبہ قرآن حکیم پڑھا جائے تو آسانی سے ایک پارہ روزانہ پڑھا جا سکتا ہے. لہذا روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت یہ ہمارے معمولات میں شامل ہو. ٹائم مینجمنٹ کے لیے ٹائم مینج کرتے ہیں لوگ, بڑی پلاننگ کرتے ہیں. 24 گھنٹے کی پلاننگ میں نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا وقت مخصوص ہونا چاہیے. نمبر 3, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, کلام ہدایت ہے, لہذا اس کو سمجھنا ضروری ہے. سمجھنے کے لیے قرآن حکیم کی زبان سیکھا جائے, عربی زبان سیکھی جائے جو دنیا کی آسان ترین سائنٹیفک لینگویج ہے, کہ اگر انسان ہدایت کی نیت سے تھوڑا سا وقت لگائے اپنا, اور خاص طور پر جو اردو سپیکنگ ہے, اردو بولنے والے, سمجھنے والے, لکھنے والے, ان کے لیے تو قرآن انتہائی آسان. رب کائنات فرماتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, 4 مرتبہ سورہ قمر میں یہ آیت مبارکہ آئی. یقیناً ہم نے اس قرآن حکیم کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا, تو کوئی ہے جو اسے نصیحت حاصل کرے؟ 4th حق اس کا پھر یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر ہم عمل کریں. یہ نازل اس لیے ہوا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ہے جو بالکل سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا, گائیڈنس دیتا. لہذا اس کے وہ احکامات جہاں ہمارا اختیار ہے, آج ہم با اختیار ہیں جن جن چیزوں پر, اس کو فوراً عمل کرنے کی کوشش کی جائے. چند باتیں عرض کی گئی تھیں, قرآن جن چیزوں کو حرام قرار دیتا ان کو ترک کر دیں. بہترین ہجرت قرار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا گیا ای الہجرت افضل, کون سی ہجرت افضل ہے, حضور نے فرمایا انتہجرا کل ما یکرہ ربک, تم ہر اس چیز کو ترک کر دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. تو آج سے فیصلہ کریں کہ رب نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, اس کو چھوڑنا شروع کر دیں. اور جو فرائض رب کائنات نے ہم پر عائد کیے ہیں, نماز ہے اور دیگر حلال روزی کمانا ہے, ان کو ادا کرنے کا وعدہ کریں جہاں تک ممکن ہو, جہاں تک فیزیبل ہو, جہاں جہاں با اختیار ہیں وہاں پر تو ہم اکاؤنٹیبل ہیں. گھر میں اختیار ہیں تو گھر میں بھی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. تو عمل کرنے اور کروانے کی کوشش کرنا, یہ اس کا 4th حق. اور پانچواں حق پھر یہ ہے کہ یہ پیغام کیونکہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں یا عرب کے لیے نہیں، یہ تو پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، ہدی للناس ہے، لہذا اس کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، اس نور کو عام کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہر شخص اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اکاؤنٹیبل ہے، ذمہ دار ہے، امتی ہے تو بہرحال امتی ہر اعتبار سے جو جو اس کی صلاحیت ہے اس کے اعتبار سے اس کی تبلیغ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پارٹیسپیشن ضرور ہونی چاہیے، جو بول سکتا ہے وہ بول کر، بیان کر سکتا ہے بیان کرے، جو بیان نہیں کر سکتا وہ کسی عالمی دین کی تقریر کو، کتاب کو کسی دوسرے تک تو پہنچا سکتا ہے. ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلانا ہو تو کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہوتا ہے، بیچ میں جو ہوتا ہے وہ ذریعہ بن جائے، ہزاروں چراغ جلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں بھی ملتا چلا جائے گا. تو یہ پانچ حقوق ہیں بہرحال جو مل کر ادا کریں گے تو اعتصام بحبل اللہ کا حق ادا ہوگا، اور آج کے دور میں خاص طور پر ان کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے. امت مسلمہ کو متحد کرنا، منظم کرنا، آرگنائز کرنا، یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم اسکیٹرڈ ہیں، منتشر کر دیے گئے ہیں، کہیں زبان کی بنیاد پر، کہیں مسلکوں کی بنیاد پر، کبھی تفرقے بازی ہے، یہ منتشر کر دیے گئے ہیں. بعض اوقات دل کو افسوس ہوتا ہے کہ مسجد ڈھا دی آپ کے شہر کراچی میں، لیکن پروٹیسٹ کرنے والے سارے مسلک کے لوگ نہیں ہیں، وہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ کی مسجد تھی، لہذا صرف وہی لوگ احتجاج کریں گے، باقی ساروں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جبکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، ڈھانے والے بھی مسلمان. تو بہرحال یہ اس وقت المیہ ہے ہمارا کہ ہم منتشر ہیں ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس میں، لینگویجز میں، یا صوبائیت کی بنیاد پر، یہ سازش کے اندر نتیجے میں ہم سب کو الگ کر دیا گیا. ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ یونٹی میں ہے، اتحاد میں ہے، لہذا اس کو جوڑنے والی شے بہرحال قرآن ہی ہے. قرآن کے ذریعے دوبارہ سے اس امت کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، یہ ہے وہ دوسرا کام جو کرنے کا تھا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج تیسری آیت مبارکہ میں یہ جو منظم آرگنائز امت ہے، ان کے تین کرنے کے کام ہیں جو یہاں بیان ہو رہے ہیں. سب سے پہلا کام، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اے مسلمانوں، چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہو جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس امت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا نقطہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ امہ ود ان امہ، یعنی بحثیت مجموعی یہ تمام امتیوں کی ذمہ داری ہے. یہ تین جو بات بیان ہوئی، جیسے کہیں آگ لگ جائے خدا نہ خواستہ تو سارے ہی لوگ آگ بجانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے پاس جو ہوتا ہے کوشش کرتا آگ بجانے کی، لیکن ایک باقاعدہ ادارہ ہوتا ہے جس کو فائر بریگیڈ کہتے ہیں. وہ بات دوسری کہ ان کے پاس پانی نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر آتے ہیں صرف ڈرامہ کرنے کے لیے یا سیلریز لینے کے لیے، صرف ہڈارام ہے اکثر و بیشتر، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے باقاعدہ کہ کہیں آگ لگے تو ایمرجنسی میں پہنچ کر آگ بجھانے کی کوشش کرے. لیکن کیا آگ لگی ہوئی ہو تو کیا صرف فائر بریگیڈ کا انتظار کیا جاتا ہے؟ ہر انسان کوشش کرتا ہے اپنے طور پر بجھانے کی. ایسے ہی امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے یہ کام کریں. لیکن بہرحال ایک ایسی امت جن کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ کرنے کا کام یہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ منظم ہو. وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، امت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، ایک امت ہے، یہ مختلف الفاظ ہیں. امت کہتے ہیں ایسے گروہ کو کہ جن کا مقصد ایک ہو. ہم مقصد گروہ جو سارے کے سارے ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہو وہ امہ ہے. وہ ملٹی نیشنل ہوگی، اس میں کئی اقوام ہوں گی. آسان الفاظ میں اقبال نے ملت کا لفظ استعمال کیا ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے اس کی تو ترکیب ہی خاص ہے، وہ کسی رنگ، نسل، قوم، قبیلے، علاقے یا عہدے کی بنیاد پر اسٹیٹس نہیں ہے اس میں. تو بہرحال امت ہونی چاہیے، امت کے کرنے کے کام. اگر ہمیں خواہش ہے کہ ہم اس امت میں شامل ہو جائیں تو بہرحال یہ تین کام کرنا شروع کر دیجئے. سب سے پہلا کام، یدعون الی الخیر، انہیں چاہیے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں. گویا امت کا ہر فرد داعی الی الخیر ہے، داعی الی اللہ ہے، یعنی اللہ کے دین کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا. اور خیر سے کیا مراد ہے؟ قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے کہ خیر سے مراد القرآن ہے. سورہ نحل میں بڑی پیاری آیت مبارکہ آتی ہے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب پوچھا گیا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، قَالُوا خَيْرًا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے تو خیر نازل کیا، یعنی قرآن حکیم نازل کیا. سورہ یونس میں بھی یہ تذکر آتا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن حکیم سب سے بہترین شے ہے، جو کچھ بھی وہ جمع کرتے ہیں اس کے مقابلے میں سب سے بہترین شے، بہترین کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہذا امت کا ہر فرد اس بات پر مسئول ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے، خیر کی طرف بلائے. جیسے میں نے بتایا، ہر شخص کی جو صلاحیت ہے اس کے اعتبار سے اکاؤنٹیبلٹی مختلف ہوگی، لیکن ذمہ داری سب کی ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے تو ایک عالم دین بھی نماز پڑھتا اور ایک امی بھی عامی جو ہے وہ بھی نماز پڑھتا، نماز تو پڑھتے ہیں، تو نماز سیکھتے تو سارے ہی ہیں، یا بغیر سیکھے نماز ہو جاتی ہے. وضو کے طریقہ سیکھتے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ انسان کو آتا ہے تبھی وہ نماز پڑھنے آتا ہے اور نماز ادا کرتے ہیں، الحمدللہ. قبول تو رب کائنات کرنے والا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بنیادی چیزیں ہم نماز سے متعلق سیکھتے ہیں، الحمدللہ سکھاتے ہیں. ایسے ہی دین کی دعوت و تبلیغ ہم سب پر لازم ہے. اور خیر کی طرف یعنی قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا، اب اس کے مختلف اسپیکٹ کون کون سے ہو سکتے ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں، اپنا جائزہ لیجئے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. مثلا بعض لوگوں کو رب کائنات نے صلاحیت دی ہے، موقع فراہم کیا ہے، ان کی زندگیوں میں برکت دی ہے، فائنینشلی وہ ماشاءاللہ بہتر ہیں، اور وہ اپنا وقت فارغ کرتے ہیں دین کے لیے، اپنی اولاد کو اس کام میں لگاتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بے شمار لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو اس کام کے لیے وقف کیا، حفظ کرایا، پھر عالم بنایا، پھر داعی بنایا، دین کی دعوت و تبلیغ میں وقف کیا. ایسے بے شمار لوگ ہیں الحمدللہ. خود بھی داعی اللہ بنے، اپنی اولاد کو بھی اس کام میں لگائیں، اس سے بہتر اور کور قائم ہو نہیں سکتا. یہ امت کا اصل منصب اور نبیوں اور رسولوں کی ذمہ داری ہے، نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے. لہذا اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کچھ وقت قرآن حکیم کو سیکھنے سکھانے کے لیے فارغ کر سکتے ہیں یا نہیں. عام طور پر انسان سمجھتا ہے فارغ تو ہوتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد تو برا نہیں منائیے گا، ویسے ہی فارغ کر دیتے ہیں لوگ، گھر والے بھی بھیج دیتے ہیں، ابا جان اذان ہو گئی ہے جائیے مسجد. یہ فارغ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد فراغت، آپ اپنے پیک ٹائم پر ہیں، بہترین صلاحیتیں اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں جوانی کی، اس وقت اپنے آپ کو کچھ مینج کر کے ٹائم نکالیے، یہ ہے اصل کرنے کا کام. کیونکہ دین کو باصلاحیت لوگ چاہیے، باصلاحیت لوگ جب دین سیکھیں گے سکھائیں گے، زیادہ بہتر انداز میں دین کی بات آگے بڑھ سکے گی. لہذا اپنا کچھ وقت فارغ کیجئے، رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ، کچھ دنوں میں 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، ابھی سے نیت کیجئے انشاءاللہ رمضان المبارک میں تراویح کے ساتھ جہاں ترجمہ قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں اس میں خود بھی شرکت کریں گے، اپنے احباب کو بھی لے کے جائیں گے. زندگیاں بدلنے والا کلام. یہاں کئی لوگ ایسے ہیں الحمدللہ جنہوں نے قرآن حکیم کو رمضان میں پہلی مرتبہ ترجمے سے پڑھا اور زندگی بدل گئی کہ یہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا اور ہم کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں. تو ابھی سے پلان کریں، 2-3 مہینے ہیں ہمارے پاس، کون سا ایسا بہترین انسان ہو سکتا ہے جس طرح ہم پہنچے ہیں اس کو کنوینس کریں، رمضان وہ اپنا فارغ کریں، خاص طور پر رمضان کی راتیں ایک مرتبہ قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھیں، سمجھ سمجھ کے پڑھیں، ایسی کسی محفل میں جائیں جہاں اللہ کا کلام ہمارے سامنے بیان ہو رہا ہو. الحمدللہ صرف تہذیب سے نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں وہ بیان کرنا اچھا نہیں ہوتا، سمجھا نہیں جاتا اچھا، لیکن صرف تہذیب سے نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں. 1993 میں اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تھی، میری رہائش لانڈی میں ہوتی تھی، یہاں سے 27 کلومیٹر فاصلہ ہے، 25 کلومیٹر تقریباً، اور رمضان کی راتوں میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ 10-15 لڑکے، نوجوان ینگسٹر، خاص طور پر کرکٹر سارے تھے، وہ اس مسجد میں آ کر قرآن حکیم سنتے تھے 1993، اور اسی وقت اللہ پاک نے توفیق دی الحمدللہ اس رمضان میں اعتکاف کرنے کی اسی مسجد میں. یہ 98 میں اوپر آئی ہے، نیچے ہوا کرتی تھی 1993 سے 1998 تک. اور ہمارے استاد محترم انجینئر حافظ نوید احمد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ دورہ تجمہ قرآن کیا کرتے تھے، انجینئر تھے بیسیکلی، میکینیکل انجینئر فرام NID یونیورسٹی، انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو قبول کیا الحمدللہ. 50 سے زیادہ نوجوان، کراچی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے تیار کیے اس کام کے لیے، کہ انجینئر بھی بہت ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، فلاں بھی سب ہیں، لیکن آؤ اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں الحمدللہ. فرام 1993 2018، آج پورے 25 سال بعد یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے، اللہ نے توفیق دی 94 میں 1 ایئر کورس کرنے کی اسی قرآن اکیڈمی سے، اور 96 سے الحمدللہ درس و تدریس سے وابستہ ہوں، باقاعدہ گرامر کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، بھی فضل تعالیٰ یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ. آپ دعا کریں کہ تا دم آخر اللہ پاک اسی کام میں لگا دیں، بس یہی کرنے کا کام ہے. تو بہرحال یہ تہذیب سے نعمت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے ادارے ابھی بھی ایسے ہیں اس ملک میں جو یہ خیر کا کام کر رہے ہیں فی سبیل اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان اداروں کے ذریعے بہت سا خیر ہے جو معاشرے میں پھیلا رہا. تو دیکھیے ہم بھی اس ادارے کے تحت یا ان اداروں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنا وقت دے کر، کچھ بہتر اوقات دے کر، صبح کے اوقات میں، رمضان کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ 1 سالہ کورسز ہوا کرتے ہیں 10 مہینے کے محض، اور پڑھے لکھے لوگ خاص طور پر جنہوں نے گریجویٹ کیا ہے، ایم ایس کیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، وہ ایک سال اپنا لگائیں اس کام کے لیے، اور تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے بھی خیر کی بات آگے پہنچائے. یہ پہلا بہترین ذریعہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، بخاری شریف کی، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بہرحال ایک حدیث ایک اور یاد آ گئی مجھے، وہ بھی سناتا ہوں. جب میں نے پہلی مرتبہ سنی تھی نبی صاحب سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث وہ بیان کر رہے تھے، من جاءہ الموت وہ یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، جس شخص کو موت اس حال میں آ گئی کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا قرآن کا، دین کا، تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کریں، یعنی اسلام سے لوگوں کا تعلق بہتر ہو جائے، فبینہ وبین النبیین درجات واحدۃ فی الجنہ، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا جنت میں. یہ حدیث سنی اس کے بعد، بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا رہ گیا، سب سے اعلیٰ ترین درجہ بتا دیا کہ بھائی یہ کام کرو، اس کام میں اگر مر گئے، موت آ گئی، تو ایک درجے کا فرق، کیونکہ وہ غیر نبی ہے، کام وہی کر رہا ہے جو نبیوں کا، اور اس امت میں تو ہر امتی رسول ہے، رسول کا رسول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امبیسیڈر ہیں، ہم ان کے نمائندے ہیں، ہمیں تو یہ کام کرنا ہی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی تو اس قرآن کے ذریعے پورے عالم کو روشن کرنا ہے انشاءاللہ. تو بہرحال یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دینے والے، سب سے بہترین اپنا وقت فارغ کیجئے، وقت نہیں لگا سکتے اس کو فائننس کیجئے، اس پوری تحریک کو فائننس کرنے والے، بہرحال مال اور جان دونوں سے جہاد ضروری ہے، افراد بھی چاہیے تو مال بھی چاہیے. یہ اتنی بڑی شاندار مسجد الحمدللہ جب یہ بن رہی تھی، مجھے یاد ہے جب یہ مسجد اوپر آتی تھی تو میں یہاں ہوا کرتا تھا، اس ممبر پہ ایک دفعہ میں کھڑا ہو گیا ایسے ہی، اور سوچتا تھا کہ یہاں کون جمعہ پڑھائے گا. یقین کیجئے دعا بھی تھی ایک طرح کی، ایک خواہش ہے، ایک دعا بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا اللہ پاک مجھے یہ توفیق دینے والے ہیں. یہ 97-98 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو بہرحال یہ توفیق تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، جس کو چاہتا اللہ پاک عطا فرما، جس کو چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے اپنے دین کے لیے۔ بہرحال اخلاص کے ساتھ، اصل چیز ہے اخلاص، اس میں بھی دکھاوا اور ریاکاری آ گئی، عجب آ گیا، تکبر آ گیا، تو سب زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ صرف زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوگا، مائنس میں چلا جائے گا۔ دکھاوا ریاکاری شرک ہے۔ لہذا اللہ سے مانگیے، رب کائنات سے مانگیے، اللہ پاک ہمیں اس خیر کے کام میں قبول فرمائے۔ جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس کام میں لگائے، پیسہ دیا اللہ پاک نے پیسہ لگائے، اولاد اللہ پاک نے عطا فرمائی اولاد کو یہ دین سیکھنے سکھانے کی محفل میں لگائے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، لوگوں کو جمع کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی پی آر بڑی اچھی ہوتی ہے، جس سے ملتے ہیں لوگ ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو اگر ہماری پی آر اچھی ہے، پرسنل ریلیشن شپ اچھی ہے، اب دوست 12-15 لوگ ہم جمع کر سکتے ہیں، تو اس کام کے لیے لوگوں کو جمع کیجئے اور درس و تدریس کے کسی سے درس کروا دیجئے۔ پھر ایک بات یاد آ رہی ہے، بہرحال 95 غالباً 94 تھا یا 95، ہمارا ایک دوست ہوا کرتا تھا، انتقال کر گیا، اس نے اپنے گھر میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا، دوستوں کو، احباب کو، کرکٹرز کو جمع کرتا تھا، یار خدا کے واسطے 20-25 منٹ کے لیے آ جاؤ۔ اس وقت اتنا آسان نہیں تھا لوگوں کو جمع کرنا، بھی ابھی بھی نہیں ہے، ابھی تو اور یہ واٹس ایپ آ گیا، موبائل آ گیا، اس نے تو مصیبت بنا دی آپس میں، ٹائم ہی نہیں۔ بہرحال اس نے الحمدللہ ایک ماحول بنایا اپنے دوستوں کا، احباب کا، اللہ کا شکر ان میں سے بہت سے لڑکے دین کی طرف آئے، اور وہی انجینئر نوید احمد صاحب تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ ہمارے علاقے میں درس و تدریس کا کام شروع کیا تھا۔ تو بہرحال اگر ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار جمع کر سکتے ہیں، ہم کھانے پہ بلا لیں، کھانے پہ تو لوگ آ ہی جاتے ہیں ویسے، اور سنت بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اپنے خاندان والوں کو کھانے پہ بلاؤ۔ اپنے پورے خاندان کو جمع کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب الفاظ حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب ترین لوگوں کو، رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، تو آپ نے پورے خاندان والوں کو بلایا، کھانا کھلایا، اور جیسے ہی دین کی بات کرنے لگے تالیاں بجانے لگے، سیٹیاں بجانے لگے، نہیں بات کرنے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ حضرت علی کو فرمایا کھانے کا اہتمام کرو، کھانا کھلایا، اب جب کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے، پھر وہی سیٹیاں بجیں، تالیاں بجیں، تو کسی بزرگ نے کہا کہ ان کی بات تو سنو، دو مرتبہ کھانا کھا چکے ہو، دو ان کی بات تو سن لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خاندان والوں کے سامنے دین کی بات رکھ دی، اپنی بات پہنچا دی ان تک۔ وہ بات دوسری ہے کہ کوئی ایمان نہیں لایا سوائے حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں ایمان لاتا ہوں آپ پر۔ اس میں اور سیٹیاں بجیں، تالیاں بجیں، یہ جا رہے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ یہ کمزور صاحب، 13 سال عمر تھی حضرت علی کی، اور آپ کے پیروں میں تکلیف تھی اس وقت، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا شرف عطا فرمایا، کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، دوستوں کو، کولیگس کو، آفس کولیگس بھی تو ہوتے ہیں، 8-8 گھنٹے ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کیا ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری نہیں؟ تو بہرحال پی آر اگر ہماری اچھی ہے تو ایک حلقہ بنائیں اپنے دوستوں کا، احباب کا، رشتہ داروں کا، اور روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے وار بنیادوں پر اس خیر کے کام میں لگ جائیے۔ اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک ان کے دلوں میں خیر پیدا کرے، دین کی طرف لے آئے، اپنی سی کوشش کر لیں۔ حدیث یاد آ گئی مجھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا اور انسان اپنے اعمال دیکھے گا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریوارڈ دیا، انعام عطا فرمائے، فضل عطا فرمایا، تو بعض اعمال ایسے ہوں گے یا بعض ایسے کام اس کو بدلہ ملا ہوا ہوگا کہ وہ حیران رہ جائے گا اور پوچھے گا رب کائنات سے کہ اللہ پاک میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، اس کا تو نے مجھے اتنا اجر و ثواب دیا ہے۔ تو رب کائنات جو بات ارشاد فرمائے گا ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے کہ یقیناً یہ کام تو نے نہیں کیا، لیکن تو نے میرے فلاں بندے کو اللہ کا دین سکھایا تھا، میرا پیغام پہنچایا تھا، جتنا عمل اس بندے نے کیا اس کا اجر تو میں نے اس کو دیا ہی، تجھے بھی عطا فرمایا، اور اس نے آگے پہنچایا، تو یہ ملٹی پلائی ہوگا خود بخود دین کا کام کا خیر۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں الداعی الی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف لوگوں کو بلانے والا ایسا ہے جیسے کہ خود عمل کرنے والا ہو۔ لہذا اللہ سے مانگیے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امت کے ہر فرد کا کام ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، لہذا وہ جو اجتماعیت جمع ہو اس کے پہلے کرنے کا کام اپنے آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دے، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے، پھر اپنی بیوی بچوں کو، پہلا ہدف بیوی بچے، پھر خاندان والے ماں باپ بہن بھائی، پھر اور دائرہ آگے بڑھا دیجئے، کزنز ہیں آپس میں، چچا داد تایا داد ماموزاد پھوپھی داد، ان کو جمع کیا جائے، پھر آہستہ آہستہ محلے والے، اور یہاں تک کہ اللہ کرے پوری دنیا کے تمام انسانوں تک ہم یہ پیغام پہنچا سکیں، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دو کام اور ہیں جس پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ذرا تفصیلی بات ہوگی، اس کا صرف تعارف سمجھ لیجئے۔ اس امت کے کرنے کے کاموں میں پہلا کام خیر کی طرف بلایا جائے، یعنی قرآن کی طرف، دو اہم کام، 10 مرتبہ قرآن حکیم جس کا تذکرہ کرتا ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور انہیں چاہیے کہ نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کا حکم دیں۔ ایک بندہ مومن جہاں موجود ہے اس کے وجود سے خیر پھوٹنا چاہیے، اس کی گفتگو سے خیر پھوٹنا چاہیے، اس کے عمل اور اخلاق سے خیر پھوٹنا چاہیے۔ جیسے آگ جلتی ہے تو خود بخود حرارت پیدا ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، ایسے ہی ایک اللہ کا بندہ، مومن بندہ ہو، وہ خود بخود خیر کی بات کرے، نیکی کی دعوت دے لوگوں کو، اور اس کی موجودگی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی برا کام ہو سکے۔ جہاں فرد کی اتنی اہمیت ہے تو ایک اجتماعیت اگر ہو، اللہ کرے ایک طاقتور لوگ ہوں، منظم لوگ ہوں جو نیکی کی دعوت دے رہے ہوں ہر سطح پر، ہر سطح پر، اسکول لیول ہو، مدرسہ ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، آفس ہو، جہاں جہاں ان کا اختیار ہے وہاں پر خیر کی بات پھیلا رہے ہوں، کتنا خیر پھیلے گا۔ اور اتنے منظم آرگنائز ہوں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور چاہیے کہ برائی سے روکیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل اللہ جہاں موجود ہو وہاں کوئی برائی کر کے دکھائے، کرنے کی بات تو دوسری ہے، ہو ہی نہیں سکتی ان کی موجودگی میں کوئی برا کام۔ یہ ہے کرنے کے کام، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے۔ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاں سے وہ گزرتے تھے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، یہ شخصیت ہے عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان راستہ بدل لیتا یہاں سے عمر فاروق گزرنے والے ہیں۔ یہ ہیبت، یہ عظمت ہوتی ہے ایک بندہ مومن کی، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کیا وقت ذرا محدود تھا، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اللہ نے چاہا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ پوری تفصیل کے ساتھ 10 مقامات پر قرآن حکیم میں ساتھ ساتھ آیا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔